ہے, اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصور ہیں, کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معنی کی نہیں. اس لیے جس طرح رسول کے فرائض میں معانی کی تعلیم داخل ہے, اسی طرح الفاظ کی تلاوت اور حفاظت بھی ایک مستقل فرض ہے. اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. محض اس کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے. قرآن کریم کے الفاظ اگر بے سمجھے بھی پڑھے جائیں تو بیکار نہیں بلکہ موجب ثواب عظیم ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہ سمجھے طوطے کی طرح اس کے الفاظ پڑھنا فضول ہے. یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے حضرات قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھے اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا وقت ضائع کرنا ہے. مگر قرآن کریم میں ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. جس طرح ان کے معنی کا سمجھنا اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے, اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب عظیم ہے. دوسرا مقصد تعلیم کتاب. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو معانی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے, انہوں نے محض معانی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا. سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا. انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حرز جاں بنائے رکھا. بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے, بعض دو دن میں, اور اکثر حضرات تین دن میں ختم قرآن کے عادی تھے. اور ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا معمول رہا ہے. قرآن کریم کی سات منزلیں اسی ہفتہ واری معمول کی علامت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے, اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی. مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معانی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس بد نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے بھی محروم ہو جائیں. کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو سمجھیں تاکہ قرآن کریم کے حقیقی انوار و برکات کا مشاہدہ کریں اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو. قرآن کو معاذ اللہ جنتر منتر کی طرح صرف جھاڑ پھونک میں استعمال کی چیز نہ بنائیں, اور بقول اقبال مرحوم سورہ یاسین کو صرف اس کام کے لیے نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی جان سہولت سے نکل جاتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجے میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ہیں ایک مستقل فرض ہے. اور اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو جدا گانا فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہد ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں جب تک کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے. مثلاً آج کل ڈاکٹری, ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں, لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لینے اور ڈاکٹری کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا. انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. بڑے فنون تو اپنی جگہ پر ہیں. معمولی روزمرہ کے کام محض کتاب کے مطالعے سے بغیر استاد سے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے. آج تو ہر صنعت و حرفت پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں, فوٹو دے کر کام سکھانے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر نہ کوئی درزی بنتا ہے، نہ باورچی، نہ لوہات. اگر محض زبان جان لینا کسی فن کے حاصل کرنے اور اس کی کتاب سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو دنیا کے سب فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو ان کتابوں کی زبان جانتا ہے. اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ معمولی فنون اور ان کو سمجھنے کے لیے جب محض زبان دانی کافی نہیں، تعلیم استاد کی ضرورت ہے، تو مضامین قرآن جو علوم الہیہ سے لے کر طبعیات و فلسفے تک تمام گہرے دقیق علوم پر مشتمل ہے، وہ محض عربی زبان جان لینے سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہی ہوتا تو جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معارف قرآن کا ماہر سمجھا جائے تو آج بھی ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے بڑے ماہر ادیب ہیں، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے، اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل ابو لہب قرآن کے ماہر سمجھے جاتے. غرض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، دوسری طرف تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جاننے والوں کے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے. قرآن کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں. اگر مضامین قرآنی کو بتلانے سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، اللہ کی کتاب کسی دوسری طرح بھی انسانوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، مگر اللہ تعالی علیم و حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ مضامین قرآنی کی تعلیم و تفہیم کے لیے دنیا کے دوسرے علوم و فنون سے زیادہ تعلیم و استاد کی ضرورت ہے، اور یہاں ہر استاد بھی کافی نہیں اور یہاں پر عام استاد بھی کافی نہیں، بلکہ ان مضامین کا استاد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو حق تعالی سے بذریعہ وحی شرف ہم کلامی حاصل ہو، جس کو اسلام کی اصطلاح میں نبی و رسول کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کے معنی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں. ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تعلیم کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں دوسری چیز تعلیم حکمت بھی رکھی گئی ہے، اور میں نے اوپر بتلایا ہے کہ حکمت کے عربی زبان کے اعتبار سے اگرچہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیات میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما نے حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، جس سے واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس طرح معنی قرآن کا سمجھانا اور بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبران تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے ان کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے. اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا. اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے جس کو تعلیمات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگن ہو. اگر علوم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل اور اس میں مہارت کے لیے ہمت و فرصت نہیں ہے تو کم از کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر چاہیے. تیسرا مقصد تزکیہ. تیسرا فرض آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہر و باطنی نجاسات سے پاک کرنا. ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاسات کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسد، نیز تکبر و حسد، بغض، حب دنیا وغیرہ ہیں. اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدا گانا فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری اور علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا. جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری اور علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا. جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے. سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو عملی طور پر بتلایا گیا ہے ان کو عملی طور پر عادت ڈالی جائے. ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے کتاب اللہ اور رجال اللہ. ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے کتاب اللہ اور رجال اللہ. اب اس سلسلے کی دو باتیں اور قابل نظر ہیں. اول یہ کہ اللہ جل شأنہ نے ابتدائے آفرینش سے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے ہیں، ایک آسمانی کتابوں کا، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا. جس طرح محض کتاب نازل فرما دینے کو کافی نہیں سمجھا، اسی طرح محض رسولوں کے بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں سلسلے برابر جاری رکھے. اللہ جل شأنہ کی اس عادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح و فلاح کے لیے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف کتاب کافی ہے نہ کوئی مربی انسان، بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایات اور الہی قانون کی ضرورت ہے جس کا نام کتاب یا قرآن ہے، دوسری طرف ایک معلم اور مربی انسان کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسان کو آسمانی ہدایات سے روشناس کر کے ان کا خوگر بنائے. کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی، ہاں تعلیم و تربیت میں معین و مددگار ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلی مثالی معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا، اسی طرح آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ رہا. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ہدایتیں دی ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو. دوسری جگہ صادقین کی تعریف اور اوصاف بیان کر کے فرمایا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی ہیں پرہیزگار. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے. یہاں بھی صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے بجائے اس کے کہ صراط القرآن یا صراط الرسول یا صراط السنہ فرمایا جاتا، کچھ اللہ والے لوگوں کا پتہ دیا گیا کہ ان سے صراط مستقیم حاصل کی جائے. ارشاد ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. دوسری ان کی جگہ ان کی مزید تعین اور توضیح قرآن میں وارد ہوئی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کچھ حضرات کے نام متعین کر کے دینی معاملات میں آپ کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی. ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے, اے لوگوں, میں تمہارے لیے اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ, دوسری میری اولاد اور اہل بیت. اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے, یعنی میرے بعد ابو بکر و عمر, یعنی میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرو. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, ترجمہ, میرے طریقے کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہیں, قرآنی ہدایات اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تعلیم و تربیت, اور اگر مختلف علوم و فنون اور ان کے سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصول تعلیم و تربیت کچھ دین اور دینیات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں, بلکہ تمام علوم و فنون کی صحیح تحصیل اسی پر دائر ہے کہ ہر کے ایک طرف ہر فن کی بہترین کتابیں ہوں تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و تربیت ہر علم و فن کی ترقی و تکمیل کے یہی دو بازو ہیں. لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ اٹھانے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط کی غلط روش میں پڑ جاتے ہیں, جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے. بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائق ہی کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے, اور یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا. ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک و کفر کا ہے اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو علوم قرآن و حدیث کے حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے, نہ ماہ علماء کی ضرورت, نہ تربیت یافتہ مشائخ کی حاجت. یہ دوسری گمراہی ہے جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار ہونا ہے, کیونکہ ماہرین کی امداد و اعانت کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے. ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے, اور یہ غلط فہمی بعض اوقات اس کو دین و ملت سے بالکل نکال دیتی ہے اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے اپنے مقامات اور حدود میں رکھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ سمجھا جائے کہ اصلی حکم اصلی صرف ایک وحدہ لا شریک لہو کا ہے اور اطاعت اصل میں اسی کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرنے اور کرانے کا ایک ذریعہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی محض اسی نظر سے کی جاتی ہے کہ وہ بعینہ اللہ جل شأنہ کی اطاعت ہے. ہاں اس کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور ان کے احکام پر عمل کرنے میں جو علمی اور عملی مشکلات سامنے آئیں اس کے لیے ماہرین کے قول و فعل سے امداد دینے کو سرمایہ سعادت و نجات سمجھنا ضروری ہے. آیت مذکورہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب کو داخل فرمانے سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن فہمی کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے اور اس کے بغیر قرآن پر صحیح عمل ناممکن ہے, تو جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے اس کا ایک ایک زیر و زبر محفوظ ہے. ضروری ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں, ورنہ محض الفاظ قرآن کے محفوظ رہنے سے نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا نہ ہوگا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جس کو سنت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اگرچہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے کی حفاظت قرآن کے لیے موعود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے الفاظ اور زیر زبر تک بالکل محفوظ چلے آئے ہیں اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ اس طرح محفوظ نہیں, لیکن مجموعی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محفوظ رہنا آیت مذکورہ کی لوح سے لازمی ہے, اور الحمدللہ آج تک وہ محفوظ چلی آتی ہیں. جب کسی طرف سے اس میں رکھنا اندازی یا غلط روایات کی آمیزش کی گئی, ماہرین سنت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نکھار کر رکھ دیا, اور قیامت تک یہ سلسلہ بھی اسی طرح رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہے گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رکھنے کی اصلاح کرتی رہے گی. خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل قیامت تک فرض ہے, تو لازم ہے کہ قیامت تک تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی اور محفوظ رہیں. اس لیے آیت میں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک باقی اور محفوظ رہنے کی بھی پیشن گوئی موجود ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک علم حدیث کے ماہر علماء اور مستند کتابوں کے ذریعے محفوظ رکھا ہے. اس سے اس دجل و الحاد کی حقیقت کھل جاتی ہے جو آج کل بعض لوگوں نے احکام اسلام سے جان بچانے کے لیے یہ بہانہ تراشا ہے کہ موجودہ ذخیرہ حدیث محفوظ اور قابل اطمینان نہیں ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ حدیث سے اعتماد اڑ جائے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ حدیث سے اعتماد اڑ جائے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا. آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی تزکیہ قرار دیا ہے. تزکیہ کے معنی باطنی نجاسات اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے, یعنی شرک و کفر اور عقائد فاسدہ سے نیز برے اخلاق تکبر, حرص طمع, بغض و حسد, حب مال و جاہ وغیرہ سے پاک کرنا. اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں, اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے. تزکیہ کو تعلیم سے جدا کر کے مستقل مقصد رسالت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی قرار دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تعلیم کتنی ہی صحیح ہو, محض تعلیم سے عادتاً اصلاح اخلاق نہیں ہوتی. جب تک کسی تربیتی یافتہ مربی کے ذہن نظر عملی تربیت حاصل نہ کرے, کیونکہ تعلیم کا کام در حقیقت سیدھا اور صحیح راستہ دکھلا دینا ہے, مگر ظاہر ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محض راستہ جان لینا تو کافی نہیں جب تک ہمت کر کے قدم نہ اٹھائے اور راستہ نہ چلے. اور ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت اور کچھ نہیں. اور ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت کے اور کچھ نہیں، ورنہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی حالت یہ ہوتی ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت الزہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی، اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم نے تزکیے کو مقاصد رسالت میں ایک مستقل مقصد قرار دے کر تعلیمات اسلام کی نمایاں خصوصیت کو بتلایا ہے، کیونکہ محض تعلیم اور ظاہری تہذیب تو ہر قوم اور ہر ملت میں کسی نہ کسی صورت سے کامل یا ناقص طریق پر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ہر مذہب و ملت اور ہر سوسائٹی میں انسان کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے، ہر مذہب و ملت اور ہر سوسائٹی میں اس کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی، جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی پھر قبائلی زندگی اور اس سے بڑھ کر سیاسی و ملکی زندگی پر حاوی اور بہترین نظام کی حامل ہے، جس کی نظیر دوسری اقوام و ملل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت ایک ایسا کام ہے جس کو عام اقوام اور سوسائٹیوں نے سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے۔ انسانی لیاقت اور استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگریاں سمجھی جاتی ہیں، انہی ڈگریوں کے وزن کے ساتھ انسانوں کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیے کا ضمیمہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا۔ جو خوش نصیب حضرات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا، اور جو جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تیار ہوئی، ایک طرف ان کی عقل و دانش اور علم و حکمت کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے فلسفے اس کے سامنے گرد ہو گئے، تو دوسری طرف ان کے تزکیہ باطنی اور تعلق مع اللہ اور اعتماد اللہ کا درجہ تھا جو خود قرآن کریم نے الفاظ میں بیان فرمایا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، تم انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جس طرف چلتے تھے فتح و نصرت ان کے قدم لیتی تھی، تائید ربانی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کے محیر العقول کارنامے جو آج بھی ہر قوم و ملت کے ذہنوں کو مرعوب کیے ہوئے ہیں، وہ اسی تعلیم و تزکیہ کے اعلیٰ نتائج ہیں۔ آج دنیا میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تبدیل و ترمیم پر تو سب لوگ غور کرتے ہیں، لیکن تعلیم کی روح کو درست کرنے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی کہ مدرس اور معلم کی اخلاقی حالت اور مصلحانہ تربیت کو دیکھا جائے، اس پر زور دیا جائے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہزار کوششوں کے بعد بھی ایسے مکمل انسان پیدا نہیں ہوتے جن کے عمدہ اخلاق دوسروں پر اثر انداز ہوں اور دوسروں کی تربیت کر سکیں۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے، ان سے پڑھنے والے طلباء زیادہ سے زیادہ انہی جیسے پیدا ہو سکیں گے۔ اس لیے تعلیم کو مفید اور بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تدوین و ترمیم سے زیادہ اس نصاب کے پڑھانے والوں کی علمی و عملی و اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ یہاں تک رسالت و نبوت کے تین مقاصد کا بیان تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سردار دو عالم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تین فرائض منصبی سپرد کیے گئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پورا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پورا کرنے میں کہاں تک کامیابی ہوئی۔ اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف جانے سے پہلے تلاوت آیات کے یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرت العرب میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ہزاروں اس کے حافظ تھے، سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا، یتیم کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست. دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے، توریت و انجیل کے تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے، قرآنی اصول کو عزت و شرف کا معیار جانا جاتا تھا. تزکیے کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب اخلاق کے معلم بن گئے، بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب بلکہ کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے، جو راہزن تھے راہبر بن گئے، غرض بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے، تنخوئی اور جنگجوئی کی جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی، چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے. الغرض حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو ان کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں عام کر دیا. فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعد ممن صلى وصام وقعد مقام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.